نعم الله على أعدائه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتاب الحكيم: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. حضرات گرامی، ہم ایک بار پھر ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. آزاد گرامی، آپ محسوس کر رہے ہوں گے کہ سیمینار جو آج سے 1.5 سال پہلے اس دیار میں شروع ہوئے، اس کی حفاظت اور اس کی اہمیت کسی سے پوشیدہ نہیں. اس سیمینار نے ذہنوں میں اٹھنے والے ان سوالات کے جوابات دیے اور لوگوں کو اس طرح مائل کیا کہ جب بھی علمی بحث ہو جسے علمی تناظر میں دیکھا جائے. یہ محفل اس لیے سجائی گئی کہ اس معاشرے کی ضرورت تھی. اس معاشرے میں عوام نے محسوس کیا کہ ہمیں وہ علم چاہیے جو مکتب محمد و آل محمد کی میراث ہے. وہ علم نہیں کہ جو ہمیں کئی جہل کے اندھیروں میں دھکیل رہا تھا. وہ تکیانوسی علم نہیں چاہیے جو کسی اور کی میراث ہوں. آج ہم 21ویں صدی میں داخل ہو رہے ہیں اور ضرورت اسی عمر کی ہے کہ ہم 14 سال پہلے والے اس علم کو اس کی حقیقی روح کے ساتھ اجاگر کریں. اگر آج ہم نے اس اہمیت کو نہ سمجھا تو یقیناً بہت بڑی چوٹ ہمیں کھانی پڑے گی. آپ اس سیمینار میں شرکت کرتے ہیں تو یقیناً محسوس کر رہے ہوں گے کہ سیمینار کی میراث آپ ہیں اور آپ ہی کو اسے قائم اور باقی رکھنا ہے. اس سیمینار کے خلاف اگر کوئی پروپیگنڈا یا کسی قسم کی کوئی سازش ہو رہی ہو تو آپ اس کے سفیر کی حیثیت سے اس کا مقابلہ کریں. اگر اسے آپ سمجھتے ہیں کہ اسلام کی راہ میں ایک جہاد ہے، خواہ وہ کسی بھی طرح کا اختلاف ہو، کسی کو اگر کسی بھی قسم کا اختلاف ہے تو وہ اسی بزم میں آئے اور اسی بزم کے لوگوں سے کانٹیکٹ کرے اور بتائے. یہاں پر جو اسپیکر صاحبان تشریف لاتے ہیں ان کا یہ دعویٰ ہے کہ کبھی بھی کوئی بھی اگر ہمیں قائل کر دے تو ہم پیچھے آ جائیں گے. یہاں پر جو بھی بحث ہوئی وہ علمی تناظر میں ہوئی، مدلل انداز میں ہوئی. کوئی بھی شخص چاہے کسی دلیلوں سے قائل کریں تو بے شک اسے کرنا چاہیے، لیکن اسی رو میں نہیں بہنا چاہیے کہ جس میں ہم یہ کہیں کہ وہ علم جو مکتب محمد و آل محمد کی میراث نہیں بلکہ اسے مکتب آل محمد کی نما کے طور پر ہمارے سامنے پیش کیا گیا. آپ حضرات واقف ہیں کہ مکتب محمد و آل محمد شہادت کا مذہب ہے اور یہ مذہب فخر کرتا ہے اپنے شہیدوں پر، اور یہ مذہب فخر کرتا ہے ان علماؤں پر کہ جنہوں نے اس مقصد کو باقی رکھا. کسی بھی طرح ہم یہ کہنا نہیں چاہتے کہ اس بزم سے باہر کوئی بھی سازش اگر علمی تناظر میں ہو تو یقیناً ایکسپٹ کرنا چاہیے، اور اگر علمی تناظر میں نہیں تو اسے رد کر دینا چاہیے. آپ حضرات سے گزارش یہی ہے کہ جب بھی آپ اپنے سامنے کسی اور کو اس بزم کو سبوتاش کرنے کی کوشش میں مصروف دیکھیں تو اپنے طور پر یہ ذمہ داری محسوس کریں کہ یہ بزم جو علمی بزم ہے اسے باقی رہنا چاہیے. اسی کے ساتھ آپ حضرات بخوبی آشنا ہیں کہ آج جو اسپیکر کے فرائض انجام دے رہے ہیں ان کی خدمت، ان کی شخصیت اب کسی تعارف کی محتاج نہیں. انہوں نے ان سے پہلے درود دے چکے ہیں. آپ حضرات واقف ہیں اسلام و سائنس، آفات دین اور ایک اور درس جو یہاں سے کچھ دور ہوا اس میں بھی آپ نے پارٹیسپیٹ نہیں کیا تھا، لیکن آپ کے آڈیو اور ویڈیوز کی صورت میں موجود ہے ایمان و کفر کے نام سے. حضرات گرامی، یہ شخصیت جسے ہم یہ کہیں کہ جب بولتی ہے ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ ہم کس علم کے دریا سے بہرمند ہو رہے ہیں. آپ حضرات اس سے اس سیمینار کے قواعد و ضوابط سے آشنا ہیں, اس لیے کسی تفصیل میں جائے بغیر میں حجت الاسلام المسلمین آغا سید مظہر قاضی صاحب سے درخواست کروں گا کہ تشریف لائیں اور اس سیمینار کا آغاز کریں. آپ حضرات باآواز بلند الصوت پڑھتے ہوئے ان کا استقبال کریں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. برادران, آج ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. موضوع پہ گفتگو ہم انشاءاللہ بعد میں کریں گے. چند ضروری گزارشات ہم پہلے کر دینا چاہیں گے, اور وہ اس لیے کہ ان گزارشات کے علاوہ ہم اس موضوع کو شروع کرنا ناقص سمجھتے ہیں. اور وہ بھی جو گزارشات ہیں کچھ سیمینار سے متعلق ہیں, اور کچھ سیمینار سے جو رد عمل جو رہا ہے اس سے متعلق ہیں. اس میں پہلی گزارش, جیسے پہلے بھی ہم کہتے رہتے ہیں, وہ یہ ہے کہ یہاں پر کسی شخص کے لیے بھی کسی وقت بھی سوال کرنے کی گنجائش ہے. ہم نے شروع میں کہا تھا حتیٰ کہ دوران تقریر, دوران لیکچر آپ سوال کر سکتے ہیں. اگرچہ یہاں یہ ایسی روٹین نہیں ہے, سوالات کے لیے الگ سے وقت معین ہوتا ہے, لیکن اگر بھولنے کا اندیشہ ہو, بہت ضروری ہو آپ کے خیال میں, تو سوال کیا جا سکتا ہے. لیکن یہ بھی آپ کو معلوم ہے کہ ہم یہ بھی گزارش کر چکے ہیں کہ سوال کو موضوع سے مربوط ہونا چاہیے جو یہاں پر کیا جائے, اور وہ بھی سوال افہام و تفہیم کے لیے ہو. سوال اگر موضوع سے مربوط نہ ہو تو ہم کچھ دیر بعد میں یہاں بیٹھتے ہیں, اس وقت بھی جواب لیا جا سکتا ہے, اور یہاں بھی اگر کوئی اشتیاق محسوس کرے وہ بعد میں بھی ہم سے مل سکتا ہے. جس وقت چاہے ہم اس کے لیے حاضر ہیں اور جواب دینے کے لیے تیار ہیں. اس کے ساتھ دوسری گزارش, جیسا کہ برادر کرمانی نے بات کی وضاحت کی, میں بھی اشارہ کرتا چلوں کہ انسان خطا کا پتلا ہے, انسانی افکار, انسانی مطالعات, مشاہدات, اس میں خطا نہ صرف ممکن ہے بلکہ اکثر انسانوں سے خطا ہوتی رہتی ہے, اور بڑے بڑے انسانوں سے خطا ہو جاتی ہے. جس وقت بھی, جس مرحلے میں بھی ہمیں یہ باور کروا دیا گیا, ہمیں یہ سمجھا دیا گیا, حتیٰ کہ کوئی چھوٹے سے چھوٹا فرق سن کے لحاظ سے یہ بتا دے کہ اس مقام پر آپ نے یہ غلطی کی اور وہ غلطی ہوئی, تو ہم اسی طرح سے جس اعتماد سے اور جس انداز سے ہم بات کرتے ہیں اسی انداز سے ہم کی معذرت بھی کریں گے, اور اس نظریے سے, اس رائے سے ہٹ بھی جائیں گے, اور جو حق ہوگا اسے قبول کر لیں گے کسی زندگی کے کسی لمحے میں. اس کے ساتھ تیسری گزارش جو سوال کے سلسلے میں ہم کرتے ہیں, وہ یہ کہ پہلے بھی ایسا ہمارے ساتھ نہیں ہوا اور امید ہے اب بھی نہیں ہوگا, کہ سوال واقعاً افہام و تفہیم کے لیے ہونا چاہیے. ہم کسی صورت میں بھی یہاں الجھنا نہیں چاہتے. اگر کوئی ہم سے الجھے گا بھی تو ہم یہاں پر اصلاً کسی قسم کا الجھاؤ پیدا نہیں ہونے دیں گے, اور اپنی طرف سے پوری کوشش کریں گے کہ جو صحیح جواب ہے وہ دیا جائے. اور اگر کوئی کانے نہیں ہوتا یا کسی کے لیے مشکل پیش آ رہی ہے یا کوئی خدا نہ خواستہ ضد میں آ جائے تو ہم بعد میں اس کی تشکی کر دیں گے. چوتھی گزارش جو ہم کرنا چاہ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ کیونکہ دو ماہ کا وقفہ بھی ہو گیا اور بہت سے سوالات اٹھے, برادر نے کہا کہ بہت سے سوالات کا جواب بن جائے گا, اور میں یہ بھی ساتھ کہہ دوں کہ ہر بات کے کرنے سے بعض سوالات کا جواب بنتا ہے اور بعض سوالات نئے اٹھتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ ہماری گفتگو سے مزید بھی سوالات کھڑے ہو جائیں, مزید سوالات اٹھیں, تو انشاءاللہ ان کا بھی ہم جتنا ٹائم میں جتنی گنجائش ہوئی اس کے لحاظ سے ہم جواب ضرور دیں گے. اور اگر یہاں پر جواب کے لیے وقت کیونکہ محدود ہوتا ہے اس کے بعد ہم حاضر, کم و بیش ایک گھنٹہ کے لیے ہم حاضر ہیں اگر کوئی بات کرنا چاہے تو بعد میں ہم یہاں بیٹھیں گے. ایک بات جو دس سے پہلے وہ یہ بھی ضروری ہے کہ بتا دیا جائے کہ اختلاف فطرت انسان میں شامل ہے. اختلاف کرنا, اختلاف رائے رکھنا, یہ ان قوتوں میں سے ہے کہ جن کے علاوہ انسانی ارتقاء محال ہے. اگر انسان میں اختلاف نہ ہو, ہر انسان دوسرے کی بات سن کے اور خاموشی اختیار کر لے, یا یہ کہے کہ جو آپ نے کہا وہ ٹھیک کہا, تو اصلا جو زندگی کا اب نقشہ ہے یہ بالکل بدل جائے. ایسا نہیں ہو سکتا. اختلاف رکھنا ہم کہیں گے کہ یہ فطری حق ہے. ہر شخص کو اختلاف رکھنا فطری حق ہے اور وہ اختلاف رکھ سکتا ہے, لیکن اس اختلاف کی وجوہات روانی نہیں ہونی چاہیے. روانی سے یا ہم نے جو اصطلاح استعمال کیا ہے وہ فارسی کی یہ اصطلاح میں استعمال کیا ہے کہ وہ جذباتی نہیں ہونی چاہیے, دماغ میں کوئی خلل نہیں ہونا چاہیے. بعض اوقات اختلاف دماغ میں خلل کی وجہ سے ہوتا ہے. آپ کی طرف کسی کی طرف میرا اشارہ نہیں ہے نعوذ باللہ کہ کسی کے یہاں دماغ میں خلل ہے اور وہ اختلاف کرے گا, لیکن بعض اوقات تعصب سے ہٹ دھرمی کی ایسا رنگ اپنا لیتی ہیں کہ وہ دماغ میں واقع خلل ہو جاتا ہے اگرچہ انسان نہ سمجھ رہا ہو. تو امید ہے کہ یہ کیفیت بھی ہم نے سے کسی پر جاری نہیں, مستقل موضوع نہیں. جو دوسروں سے اس کا رابطہ جوڑے بغیر اس پر گفتگو کی جائے, بلکہ اگر میں یوں کہوں کہ کوئی بھی موضوع ایسا نہیں ہے کہ جس کا کہیں نہ کہیں سے رابطہ دوسرے موضوعات سے نہ بنے, تو یہ بھی موضوع انہی کی طرح کا ایک موضوع ہے. اگرچہ بعض نسبتاً مستقل موضوع ہوتے ہیں جو میں نے اشارہ کیا تھا اسے یہ مراد کی, بعض نسبتاً مستقل موضوع ہوتے ہیں اور بعض نسبتاً وہ غیر مستقل موضوع ہوتے ہیں. جب تک دوسرے موضوعات کی وضاحت نہ کی جائے اس کی صحیح انداز سے وضاحت نہیں ہوتی. آج ہم جو مقدمہ بنائیں گے اس کے لیے ایک ہم یہ بتانا چاہیں گے کہ آخر کیا ضرورت پیش آئی اس موضوع کو بیان کرنے کی, یعنی اہمیت موضوع سے کہیں. ایک ہم یہ کہیں گے کہ اس کا ناتا کہاں سے ملتا ہے, بنیاد کہاں سے بنتی ہے. آج ہم بنیاد کچھ بنائیں گے اور پھر آگے گفتگو کو بڑھائیں گے. حضرات اس کا ناتا ہم جوڑیں گے کس چیز سے؟ کائنات شناسی سے, انسان شناسی سے, اور انسان کے عقیدہ شناسی سے. اور عقیدہ شناسی کے بعد پھر ہم بات چھیڑیں گے اسلام سے، اور پھر اسلام کے بعد اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات اس کے سیاسی نظام سے، سیاسی نظام میں ایک اہم عنصر جو ہے وہ ہے لیڈر کا، رہبر کا، امام کا. ہم اس طرح سے بات کو آگے بڑھیں. برادران، ہم نے بات کی کہ ہم پہلے یہ دیکھیں گے کہ یہ کائنات ہے کیا. بہت بہت اختصار سے ہم جس میں رہ رہے ہیں، جس کا ہم ایک حصہ ہیں، وہ کیا ہے اور ہماری حیثیت کیا ہے؟ وہ برادران کہ جنہوں نے علوم جدیدہ کو اچھے انداز سے پڑھا ہے، وہ جانتے ہیں کہ اس کائنات کی وسعتیں، دو لحاظ سے میں وسعتوں کی بات کروں گا، ایک زمانی وسعت اور ایک مکانی وسعت. یہ کائنات مکان کے لحاظ سے کتنی وسیع ہے اور زمانے کے لحاظ سے کتنی وسیع ہے؟ اگر میں یوں کہوں کہ یہ انسانی عقل کے دائرہ کار میں نہیں آنے والی چیز، نہ آنے والی چیز ہے، تو یہ بھی میں نے غلط نہیں کہا. اب میں مثال دیتا ہوں، ٹائم کی بات کرتا ہوں، وقت کی بات کرتا ہوں کہ یہ کائنات وقت کے لحاظ سے کتنی وسیع ہے. انسانی ذہن جتنا بھی سوچ سکتا ہے وقت کے لحاظ سے پیچھے چلا جائے، لاکھوں سال، کروڑوں سال، اربوں سال، خربوں سال، لفظ ختم ہو جائیں گے، آداب ہمارا ساتھ نہیں دیں گے، لیکن اس سے پہلے زمانہ سوچا جا سکتا ہے. اس کا آغاز انسانی ذہن میں نہیں آئے گا. اسی طرح سے دوسرا پہلو جو ہے کائنات کا وہ ہے مکانی پہلو، یہ زمانی پہلو تھا، دوسرا کائنات کا مکانی پہلو تھی، وہ کتنا وسیع ہے. جو جدید سائنس نے بتایا ہے اور جہاں تک ابھی انسان نے اپنی کمندیں ڈالی ہیں، جہاں تک، اس کا بھی اگر میں یہ کہوں، اس کا اندازہ لگانا بھی عقل کے لیے انتہائی مشکل ہے. اب جو میں کہہ رہا تھا کہ محال بھی کہوں تو غلط نہیں کہا، ذرا سوچئے. بس یہ آج کی سائنس نے یہ دریافت کر لیا کہ کروڑوں اربوں کہکشاں، اور جتنا بھی وسیع چلے جائے مکانی اعتبار سے، اس کے بعد پھر کائنات. ہم اس کو اس انداز سے لیتے ہیں اور اس انداز سے بات کرتے ہیں کہ جتنی بھی آپ وسعت سوچ سکتے ہیں مکانی اعتبار سے کائنات کی، آیا اس کے بعد پھر رک جائے گا؟ آگے کیا ہے؟ ہم کوئی دیوار کبھی کر دیں گے کائنات، اس کے بعد کچھ نہیں ہے. انسانی ذہن قبول کرتا ہے اس بات کو؟ کہاں تک لے جائیں گے مکانی وسعتیں؟ تو نہ مکانی وسعتیں انسان کے عقل کی حدود میں ہیں، اور نہ زمانی وسعتیں انسان کے عقل انسانی کی حدود میں. اب ہمیں یہ دیکھنا، اتنی بڑی کائنات میں کیا مقام بنتا ہے تو زمین کا. راجان، اس کو میری بات زمانی اور مکانی کی فسطیں جو میں نے بات کی ہے، جس کو اس کی سمجھ آ گئی ہے، وہ اچھی طرح سمجھتا ہے کہ اگر کائنات کا نقشہ کھینچا جائے، جیسے کہ پاکستان کا نقشہ بنتا ہے، دنیا کا نقشہ بنتا ہے، اسی طرح سے کائنات کا جہاں جہاں تک زمانی اور مکانی اعتبار سے انسانی عقل جا سکتی ہے،
اگر اس کا نقشہ کھینچنا چاہے تو ماہرین کہتے ہیں کہ زمین کے لیے ایک نقطے کی جگہ بھی نہیں بچے گی. فرض کریں گے کہ جہاں زمین ہے, جن کو نقشے کے بارے میں معلومات ہے توجہ کیجیے گا, کہ فرض کیا جاتا ہے پاکستان کا نقشہ بنانا ہے, نقشہ کھینچنا ہے, فرض کیا جائے گا غیرت وہ تو ایک میٹر کا ہوگا, ایک میٹر میں آپ نے کتنا سمیٹنا ہے, پورا پاکستان سمیٹنا ہے, کیا کریں گے؟ آپ کو کوئی نہ کوئی معیار مقرر کرنا پڑے گا. کیا فرض کریں 500 میل کے لیے ایک انچ, 100 میل کے لیے ایک انچ فرض کرنا پڑے گا, اور اس کے درمیان میں جو چیزیں آئیں گی, ایک کہہ دیں گے جی کراچی, پھر دوسرا حیدرآباد, حیدرآباد اور کراچی کے درمیان دنیا ہے یا نہیں ہے, لوگ بستے ہیں یا نہیں بستے, آبادیاں ہیں یا نہیں ہیں, کہاں گئی؟ حالانکہ نقشے میں تو یہی ہے کراچی پھر حیدرآباد. کیا کریں گے ان سارے جہازوں کو, اس ساری آبادی کو ہم فرض کریں گے, فلاں جگہ فرض کریں گے, یہاں یہ ہے فلاں جگہ جو ہے اس مقام پہ ہے, ایسے کریں گے نا. ورنہ اگر ایک ایک گاؤں کا نام لکھنا شروع کریں تو نقشہ کتنا بڑا بنے گا, بہت تو سی بنے گا. ہم ایک آپ کو مثال دیتے ہیں, فرض کریں ہم نے دنیا کا نقشہ بنانا ہے, اتنا جتنا یہ کمرہ ہے, کائنات کا میں کرنا, نقطے کی جگہ بھی نہیں بچے گی زمین کے لیے, اتنی تنگ ہے کائنات کی وسعتیں کے مقابلے میں زمین. یہ ہمارا قرہ, اگر آگے ہم بڑھتے ہیں اس قرے میں, اسی قرے میں کتنے انسان گزر گئے, کتنے انسان اب ہیں, کتنے انسان بعد میں آئیں گے, کتنے بر اعظم ہیں, ان بر اعظموں میں کتنے ممالک ہیں, کتنی مملکتیں حکومتیں ہیں, ان میں سے ایک ہے پاکستان, ان میں سے ہم کہیں گے شہر کی بات کریے, خاص کر کراچی شہر کی بات, کتنے افراد ہیں اس وقت بھی 1 کروڑ کے قریب تو ہے نا آبادی, کیا حیثیت بنتی ہے انسان کی, ایک انسان کی اس کائنات کی وسعتوں کے مقابلے میں حیثیت کیا بنتی ہے, اور یہ انسان جس کی اس لحاظ سے, ویسے بہت حیثیت ہے, جس اعتبار سے حیثیت ہے وہ آپ سمجھتے ہیں, اس اعتبار سے میں بات کر رہا ہوں کہ یہ انسان جس کی اس کائنات میں حیثیت کیا بنتی ہے, دیکھ لیا آپ نے کوئی حیثیت, اس جیسے کروڑوں اربوں انسان آئے چلے گئے, اس جیسے اربوں انسان اب موجود ہیں, اس جیسے اربوں خربوں انسان بعد میں ممکنہ آئے, اس بحری بے کرم گدرا میں اس کی کیا حیثیت, میری کیا حیثیت, انسان کیا سوچتا ہے, انسان نہ جانے کیا کچھ سوچتا ہے, میں باقی رہ جاؤں اس لحاظ سے, باقی رہ جاؤں کتاب لکھ لوں, یہ کر لوں, حکومت کر لوں, پلان کر لوں, میرا نام باقی رہے, میری اولاد باقی رہے, سوچتا ہے نا ایسی باتیں. برادران یہ ہمارے تو بھی آثار صرف زمین سے مربوط ہے نا, اس کا ریکارڈ کہیں اور تو نہیں ہے, آپ نے ان انسانوں نے اس کا ریکارڈ کہیں اور تو نہیں رکھا ہوا, اس کی تاریخ اگر زمین تباہ بھی ہو جائے تو سارا ریکارڈ محفوظ ہے. زمین کو ایک ہچکولا آ جائے امر رب کی طرف سے, جب یہ زمین برباد ہو جائے کہاں ہے ریکارڈ, کہاں ہے ساری چیزیں, ہم کیا بات سمجھانا چاہ رہے ہیں, ہم یہ بات سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ انسان کی اس کائنات کی, مادی کائنات کی, ابھی ہم دوسری کائنات کی بات نہیں کر رہے ہیں کہ جس کو سب انسان جانتے سمجھتے اور اس پر ایمان رکھتے ہیں, مانوی کی بات ہم نے ابھی بالکل نہیں کیا, آغاز ہی نہیں کیا. اس مادی کائنات کی وسعتوں میں انسان کی, فرد انسان کی کیا حیثیت ہے, اور اب ہم دوسرا رخ اختیار کرتے ہیں کہ یہ دوسرے اعتبار سے کیا حیثیت رکھتا ہے؟ نہ تو اس کے کنٹرول میں اپنی پیدائش مرضی سے آیا ہے، نہیں تو یہ جو شکل صورت ملی ہے اپنی مرضی سے ملی ہے، نہیں تو یہ جو جسم و جسامت ملی ہے، یہ جو خاندان ملا ہے، یہ جو غربت و عمارت ملی ہے، یہ جو نیشنلٹی ملی ہے، یہ جو شہریت ملی ہے، یہ اپنے اختیار سے؟ نہیں تو یہ بھی اپنے اختیار سے نہیں ہے. اب دوسرا ہم رخ اختیار کرتے ہیں، سمجھتا ہے کہ میں کم از کم اس جسم پہ میرا کنٹرول ہے، تسلط ہے، جسم پہ اگر کنٹرول ہے تسلط ہے تو یہ جسم جو بڑھاپے کی طرف بڑھ رہا ہے، اگر اپنا اختیار ہوتا تو کوئی انسان اپنے آپ کو بوڑھا ہونے دیتا؟ ہے اختیار اس کا؟ نہیں تو جان بھی اختیار نہیں ہے. مرنا چاہتا کوئی اگر اپنے جسم پہ کنٹرول ہے، کوئی چاہتا اس دنیا کو چھوڑ کے میں چلا جاؤں؟ ابھی باقی دنیا کی باتیں ہم کر رہے ہیں، یہ اختیار ہے؟ نہیں. اب میں ایسی بات کروں گا جو وہ کلائے عالم جسے قبول کر چکے ہیں. یہ بتائیے، آپ نے سنا ہے، معلوم ہے آپ کو دنیا کا قانون ہے، اگر کوئی خودکشی کرے جرم ہے یا نہیں؟ تو جرم ہے، میری جان، میرا جی چاہے میں زندہ رہوں، جی چاہے زندہ نہ رہوں، کسی کو کیا کرنے دیتی ہے؟ وہ کلا اس بات کی اجازت دیتے ہیں؟ اجازت نہیں دیتے. کیوں؟ اس لیے کہ اس جان پر گویا اگرچہ خدا کو نہیں مان رہے، دوسروں کو اللہ تو مانتے ہیں، اگرچہ وہ مذہب کو نہیں مان رہا ہے، لیکن اس بات کو سمجھ رہے ہیں کہ انسان اپنی جان پر، اپنے جسم پر بھی تصرف کا حق نہیں ہے. اب ذرا اندازہ لگائیے، کائنات کی وسعتیں، کائنات کی وسعتیں زمانی اور مکانی، اس میں کیا حیثیت؟ دوسری ہم نے رک دیا کہ خود انسانی نفس، انسانی جسم، انسانی روح، اس پہ کتنا تسلط؟ وہ بھی نہیں ہے. جب کیفیت یہ ہے تو پھر قانون کس کا لاگو ہونا چاہیے؟ اسی کا قانون لاگو ہونا چاہیے کہ جو اس کا مالک ہے، جو مالک نہیں ہے اس کا قانون نہیں لاگو ہو سکتا. قانون اسی کا لاگو ہوگا کہ جس کو تسلط ہے، اور تسلط کسے ہے؟ فرض کیجئے، فرض کیجئے خدا نہیں ہے، تسلط کسے ہے؟ کیا کہیں گے؟ بہت سے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں، فطرت کو کہتے ہیں نا، کہتے ہیں نا فطرت کو، فطرت نے ایسا کیا، فطرت نے ایسا کیا، زمانے نے ایسا کیا، یہ کہا جاتا ہے. تو ہم کہیں گے تو پھر قانون کس کا ہونا چاہیے؟ انسان کا نہیں ہونا چاہیے. جب انسان کی نہ زمانی کوئی حیثیت ہے، نہ کوئی مقامی حیثیت ہے، اس فطرت نے اسے کچھ مدت کے لیے، آپ فطرت کہیے، اسے زمانہ کہیے، اسے خدا کہیے، اگرچہ یہ بات مستقل ہے اور بات کی ہے، اور بات انشاءاللہ پہلے بھی آپ نے شاید سنی ہو، اور یہ الگ مستقل بات ہے. جب ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جب انسان کو اپنے آپ پر تسلط نہیں ہے، کم از کم یہ تو بات عقل میں ضرور آنے والی ہے کہ اس کا قانون اس پر لاگو نہیں ہو سکتا. جس کے ہاتھوں مجبور ہے، چاہے وہ اللہ ہے، چاہے اسے فطرت کہیے اور چاہے اسے زمانہ کہیے، قانون اسی کا ہونا چاہیے. اب یہ بات تھی کس لحاظ سے کہ ہم اللہ کو مانیں یا نہ مانیں. اللہ کو میں نے اس فردیز میں کہہ دیا، فطرت کے ساتھ اور زمانے کے ساتھ. اب ہم آتے ہیں دوسری طرف. ہم نے پہلے بھی کہا کہ کوئی کائنات کی توجیہ معقول نہیں ہے سوائے توحیدی توجیہ. کوئی توجیہ معقول نہیں ہے. خود بخود ہو گیا, دھماکہ ہو گیا, یہ ہو گیا, جو مفروضات معلومات آپ کو ہیں سلسلے میں. ایک یہ توجیہ ہے, یہ توجیہ ہے, یہ توجیہ ہے, مادہ قدیم ہے, اپنا ہے, یہ ہے, جتنی توجیہات ہیں انسان کے لیے, انسان شناسی میں, کہ یہ سب کچھ خود بخود آٹومیٹک طریقے سے ہو گیا. اس کی مثال بڑی سادہ باتیں کبھی کبھی میں بہت ہلکی اور آسان کرتا ہوں, کہ بعض برادران جو زیادہ استفادہ نہیں کر پاتے ان کے لیے بھی قابل استفادہ ہو. ایک بادشاہ نے اپنا ایک وزیر رکھا ہوا تھا جو بہت ہی عقل مند, بہت دانا تھا, اور وزیر توحید پرست تھا, اور بادشاہ اپنے کچھ اعمال کی وجہ سے, یہ خرابی بھی ہے انشاءاللہ شاء اللہ انسان نہیں کریں گے, اپنے کچھ اعمال کی وجہ سے توحید پرست نہیں. اس وزیر نے بہت طریقے اختیار کیے بادشاہ کو سمجھانے کے, توحید سمجھانے کے. برادران توحید اساس ہے رہبریت کی. اگر اس اساس کو ہم نہیں سمجھیں گے تو آگے بڑھنا فضول اور اللہ کو. اس لیے ہم چاہ رہے ہیں کہ اس کی بنیاد اس طرح سے بنا. اس نے ایسا کیا کہ جنگل میں ایک خوبصورت محل تعمیر کیا, اور بادشاہ کو بہانے سے, شکار کے لیے تو بادشاہ نکلتے ہی ہیں, تو شکار کے بہانے سے ان کو آہستہ آہستہ انہی رستوں پہ لے آیا کہ جہاں وہ محل تعمیر کر, بادشاہ کے علم میں لائے بغیر یہ تعمیر کروائے. اب بیابان میں, جنگل میں, جہاں کسی کا جانے نہیں ہے, کوئی شخص بھی نہیں ہے, بادشاہ نے جب محل دیکھا, اتنا بڑا, اتنی دقت سے محل بنا ہوا ہے, ہر چیز اس میں موجود ہے کہ جو کوئی بادشاہ بنوا سکتا ہے. اس نے تعجب کیا کیونکہ اس کے تو علم ہی نہیں تھا کہ ہماری مملکت میں اتنا بڑا محل بن جائے, اور اتنی دقت سے بنے, اتنی صفائی سے بنے, کوئی انسان بھی نہیں ہے. اس نے وزیر سے کہا کہ اس جنگل میں یہ کیسے بن گیا. وزیر بہت سمجھدار تھا, اس نے کہا کہ یہ ایسے ہی بن گیا کہ جیسے خود بخود انسان بن گیا, آنکھ آئی یہاں لگ گئی, ناک آئی یہاں لگ گئی, ادھر ایسے ہی بن گیا. ایک اینٹ آئی, دوسری آئی, تیسری آئی, وہ سیمنٹ آیا, بنتے 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 یہ شکل اختیار کر لی. اس نے کہا یار یہ کیسی بات ہے, یہ نہیں ہو سکتا. اس نے کہا بادشاہ سلامت, یہ ہو سکتا ہے, یہی تو ہوا ہے, پوری کائنات تو اسی طرح بنی ہے, دیکھ لیجیے آپ یہ مادے نے اس طرح حرکت. وہ آپ اس اپنے انداز سے سمجھا رہا. آج کل کا ہوتا تو وہ کہتا, وہ کیمسٹری کی وہ بتاتا, وہ فزکس کی دلیل دیتا, وہ حیاتیات بایولوجی کی بات کرتا, لیکن اس نے اپنے انداز سے سمجھا. اس نے کہا کہ یہ بادشاہ سلامت, یہ بات یہی ہے کہ اگر یہ نہیں بن سکتا خود, اور آپ کا آپ یاتری سے ماننے کے لیے قبول نہیں کر رہی ہے, تو پھر بتائیے ہماری عقل کیسے قبول کرے گی یہ پوری کائنات اتنی منظم اور اتنی مرتب بغیر کسی بنانے والے کے بن جائے. تو یہ معقول ہے. اب اس نے سر تسلیم خم کیا, سمجھ گیا کہ کیا بات کہنا چاہ رہے ہیں. گراگان, اگر ہمیں قانون قانون خدا کی شکل میں سمجھ نہیں آتا, ہمیں خدا سمجھ نہیں آتا, تو اگلی باتیں کرنا لازم ہے. توجہ ذرا کیجیے گا. اگر خدا نہیں ہے, اگر توحید نہیں ہے, اگر خدا نہیں ہے تو رسالت کی بات کرنا اللہ کو نہیں ہے. اللہ نے بھیجا 1,24,000 پیغمبر, ایک روایت کے انسان یہ رقم نہیں ہے بات. اس کو اللہ سمجھ نہیں آتی, وہ اللہ 1,24,000 پیغمبر کیا سمجھے گا؟ پیغمبر کہنا اس کا پیغام لانے والے. جو اللہ نہیں سمجھے گا وہ سمجھے گا کہ آخری رسول, اور آخری رسول نے پھر نظریہ امامت دیا, نظریہ خلافت دیا, نظریہ حکومت دیا, یہ سمجھے گا. اور پھر وہ کہے گا کہ اسلامی حکومت, پھر وہ کہے گا کہ اسلامی حکومت کا ایک اہم عنصر رہبر, پھر اس رہبر کی اطاعت اور اس رہبر کو پہچاننا, یہ بات بنے گی؟ یہ نہیں بنتی. اس کا ہم خلاصہ کیا کرنا چاہیں گے؟ خلاصہ یہ کرنا چاہیں گے برادران, توحید اس موضوع کی اساس, رہبر شناسی جو ہم رہبر شناسی کروانا چاہتے ہیں, سب سے پہلے توحید شناسی, کائنات شناسی, انسان شناسی, اور اس کا پھر عقیدہ شناسی. عقیدہ شناسی ہم کس طرح مربوط کریں گے؟ عقیدہ شناسی جس میں انسان کائنات میں کروڑوں, جیسے ہم نے پہلے کاربوں آئے رہے تو مختلف افکار ہیں, مختلف سوچیں ہیں ان کی, تو کس سوچ کے مطابق ہم یہ رہبر آپ کو بتانا چاہ رہے ہیں؟ ہم آیا اس سوچ کے مطابق بتانا چاہ رہے ہیں کہ جسے دوتمی نظریہ کہتے ہیں, کہ آوارہ جو قبائل پھرتے تھے, ہم اس نظریے کے مطابق بتانا چاہتے ہیں کہ رہبر کیا رہے ہیں ان کی, ہم یہ رہبر کے تصور. آیا ہم قبیلہ جو حکومت کی قبیلے کی شکل تھی, قبیلے کی شکل اس کے مطابق بتانا چاہتے ہیں؟ آیا ہم رہبر جو ہے یہ جمہوریت کے مطابق بتانا چاہتے ہیں, خالص جمہوریت اس کے مطابق بتانا چاہ رہے ہیں, کیا ہم سیکولرزم کے مطابق ہم ایک رہبر شناسی کی بات کرنا چاہ رہے ہیں؟ اب وقت کم ہے, ورنہ کچھ نہ کچھ یہ موضوعات یاد رکھتے ہیں کہ ان سے گفتگو کی جائے ان کے متعلق, لیکن ہم صرف ایک موضوع سے متعلق بات کریں گے اور باقیوں سے ہم بات نہیں کریں گے. برادران, سب سے زیادہ جس کا شور ہے, جس کا ہوگا ہے, وہ دو چیزیں ہیں جو ہمارے موضوع سے مربوط ہیں, ایک کیا ہے جمہوریت اور ایک کیا ہے سیکولرزم. سنے ہیں دونوں آپ نے, ابھی اس پہ بات نہیں کرنی, اشارہ کرنا ہے. کس اعتبار سے ہم بات کر رہے ہیں؟ اس اعتبار سے بات کر رہے ہیں کہ ہم خالص جمہوریت جسے کہا جاتا ہے, ہم اس کے رہبر کی بات نہیں کر رہے ہیں, اور نہ ہم کسی سیکولر اسٹیٹ کی بات کر رہے ہیں. اور ہم آج اس جو موجود سبق رہ گیا اس میں بات کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ ہم خاص کر یہ جو لادینی جسے کہیے, اس کے ترجمے بہت سے ہیں, ہم ایک ترجمہ ایسا کرتے ہیں جو عام طور پہ کیا جاتا ہے, ہمارے یہاں معروف ہے لادینی حکومت. سیکولرزم کی بات ہم کر رہے ہیں. برادران, آپ تعجب کریں گے کہ جتنا غور کیا ہم نے, جتنا سوچا, جتنا عملاً دیکھا, آپ حیران ہوں گے کہ دنیا آج اسے کہہ رہی ہے کہ یہ سب سے بہترین طرز حکومت ہے, سب کو مذہبی آزادی ہو. اس میں یہی نارا حلطب بعد میں یہ ہوا ہے, اس کی تاریخ سے بھی بحث نہیں ہے, یہ 1832 میں اس کا آغاز ہوا باقاعدہ طور پر. ابھی اس تاریخ ہم نہیں بتانا چاہ رہے کہ کب سے آغاز ہوا, 19 صدی کے ابتدا میں اس کا آغاز ہوا, تین مراحل سے گزری اور اب تین مراحل میں ہے, ٹوٹ پوٹ کا شکار کہاں ہوئی, اس سے ہماری گفتگو نہیں ہے. ہم صرف یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ جس کے بارے میں اتنے اچھے خیالات ہیں بعض لوگوں کے, اب تک کن لوگوں کے, کہ جن کو میں اپنی اپنی اصطلاح میں کیا کہتا ہوں، یاد ہوگا آپ کو، اگر یاد ہے تو بتا دیجیے، برادران کو یاد ہے میری ایک خاص اصطلاح ہے جی، کمپٹ، جنہیں ہم کیا کہتے ہیں، کمپڑ کہتے ہیں۔ کیوں کمپڑ کہتے ہیں برادران؟ اس لیے کمپڑ کہتے ہیں کہ ناراض انشاءاللہ آپ نہیں ہوں گے، نہ آپ اس چیز کے مخاطب ہیں۔ کمپڑ اس لیے کہتے ہیں کہ وقت سے پہلے انہوں نے ایک نظریہ قائم کر لیا ہوتا ہے کس طرح حالات کے بہاؤ میں۔ ایک دفعہ ایک شخص کی رائے ہے، ایک گروہ کی رائے ہے، سوچی سمجھی رائے ہے، بالدلیل رائے ہے، بالعدلہ رائے ہے، اس کا احترام کیا جاتا ہے۔ شہید صدر نے جب بات کی سرمایہ داری اور اشتراکی نظام کی، تو سرمایہ داری کو تو بہت آرام سے کہہ دیا کہ یہ تو کوئی خاص نظریہ نہیں ہے۔ ہاں، اشتراکی نظریے کو ہم نظریہ کہیں گے، کیوں؟ ان کے خیال میں یہ جو نظریہ تھا اس کو واقعی ایک کہا جا سکتا ہے، یہ نظریہ جس کے پاس کوئی دلیل ہو، جس کی کوئی بنیاد ہو۔ تو یہ جو برادران کم پر برادران ہوتے ہیں، ان کی اپنی کوئی بیس نہیں ہوتی، یہ سنا سنایا اور ایسے الٹے سیدھے رائٹرز کا کہ جن کو خود بھی علم نہیں ہوتا، وہ اس کے مطالعات کے نتیجہ میں یہ کمپڑ کی ڈگری پر فائر ہو جاتے ہیں اور پھر یہ اپنے نظریات جو ہے وہ بتانا شروع کرتے ہیں۔ برادران، ہم نے آپ سے اب کیا کہ جو کمپڑ افراد ہیں ان کی نظر میں یہ بہت ہی اچھا، معقول، انسانی یہ نظریہ ظاہر بہت خوبصورت ہے۔ کیا ہے؟ ہر مذہب کو، ہر شخص کو آزادی ہے رائے کی، فکری اظہار رائے آزادی سے کر سکتا ہے۔ اور میں ملبوس مثالیں دیتا ہوں، ذرا توجہ کیجیے گا، میں کہہ رہا ہوں کہ یہ بنیاد ہے فساد کی۔ اب میں مثال دوں، ہندوستان میں ہر شخص کو آزادی، رائے کی آزادی کا اظہار رائے کر سکتا، توجہ کیجیے گا، مسلمان آزاد کیونکہ رائے اظہار کر سکتا ہے، وہ کیا کہے گا؟ وہ کہے گا کہ سلطان محمود غزنوی، مثال دے رہا ہوں جو آپ کو تاریخوں میں پڑھا، کہ یہ اسلام کی خاطر آئے، انسانیت کی خاطر آئے، اور انہوں نے شرک کو، کفر سے ہندوستانیوں کو نجات دی۔ کہیں گے نا
مسلمان کو یہاں کیسے لگتا ہے یہ بات کر. اور ہندو کیا کہیں گے؟ ہندو کہیں گے کہ لٹیرا آیا, ان کو بھی ایک حاصل ہے. تو کیا کہیں, ایک لٹیرا آیا جسے کوئی انسانیت سے غرض نہیں, اس کو کوئی اسلام سے غرض نہیں, اس کو سونا چاندی چاہیے تھا. اس نے 17 کا 17 حملے ہمارے سومناتھ اور باقی جو مندر ہیں اس سے یہ مال و دولت اکٹھا کرنے کے لیے آیا. اور میرے سے دونوں کو آزادی ہے. اب میں یہاں کی آپ کو ایک مثال دیتا ہوں, یہ مثال ذرا بہت زیادہ سمجھ جائے گی, توجہ کیجیے گا. مثال بہت چھوٹی ہے لیکن کیونکہ سمجھ آنے والی ہے. سپاہ صحابہ کو حق حاصل ہے, جس کا آزادی رائے کا آزادی سے اظہار ہے. کیا کریں گے؟ کافر کافر, شیعہ کافر. کل بھی شیعہ کافر تھا, آج بھی شیعہ. پاکستان میں رہنا ہوگا شیعہ کو کافر کہنا, یہ بھی ان کے نارے ہے نا. سنتے ہیں یہ نہیں سنتے؟ اب یہ ہے کہ ان کو آزادی, آزادی ہے. سب کہیں گے ایسی اسٹیٹ ہے کہ جس میں ہر ایک کو آزادی, آزادی ہو رہا ہے کہ آزاد کر سکتے. دوسروں کا مذہب یہ کہتا ہے اگر کوئی ایسی بات کرے جس کے گرے بان سے پکڑو. فرق کیجیے, اس کی زبان کھینچ لو. جو دلیل کے بغیر ایسی بات کرتا اس کی زبان کھینچ لو, اس پہ گولیاں برساؤ. اس کا یہ مذہب کہتا ہے. اب بتائیے دونوں کو آزادی دی جا سکتی ہے؟ عملہ نہ ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی. اصلا میں نے کہا ممکن نہیں ہے. مسلمان کو آزادی ہے کہ وہ گوشت گائے کا بڑے مزے سے کھا سکتا. ہندو کو آزادی ہے کہ جو بھی گائے کو ذبح کرے اس کو مارا جا سکتا. دونوں کا آزادی ہے ماشاء اللہ. امن قائم ہو جائے گا, امن و امان کا معاشرہ ہوگا. یہ آزادی دی جا سکتی ہے؟ نہیں دی جا سکتی. پھر اگران کچھ اقدار کو تسلیم کرنا ہوگا, چاہے وہ لادنی سویت کے نام ہمدن. اس لیے نہیں امن قائم ہوتا کہ جتنے نعرے لگاتے ہیں. یہ نظریہ حکومت ہے نا, اور سب سے خوبصورت ہمارے ترکی میں ماشاء اللہ. بتایا آپ کو اسلامی مذہب والی, وہاں کے لوگ اسلام کے ماننے والے معلوم ہیں آپ کو, اور وہاں بہت خوش ہیں اس بات پر. فوجی حضرات بھی اور جو رفاہ پارٹی کے مخالف ہیں کہ ہم جناب کو ساتھ لیں. واہ, جناب اچھا نظریہ, ہر ایک کو آزادی. برادران ممکن نہیں ہے. میں یہ کہوں گا کہ محال عادی ہے. اگر اس کو امن قائم کرنا ہے, امن اگر آپ قائم کرنا چاہتے ہیں, تو اصلا سیکولرزم کا مفہوم ہی باطل نہیں ہو سکتا. یہی سب سے خوبصورت پیش کرتے ہیں نا. اب ہم لائیں گے اس کو دوسرے. ابھی جمہوریت سے بات کرنے کا وقت نہیں ہے, ورنہ ہم یہ بھی کرتے کہ جمہوریت کا کیا بنتا ہے, مقام کیا بنتا ہے, اور یہ جو ابھی بھی جمہوریت کا کچھ نہ کچھ انتظار کر لیا گیا اس کی کیا حیثیت ہے, تاکہ رہبر کے بارے میں ذرا وضاحت ہو سکے کہ ہم کس رہبر کی بات کرنا چاہتے ہیں. اب ہم ذرا کئی بات کریں. ہم اس انداز سے قریب آتے ہیں کہ ہم نے اس کو رد کر دیا. ہم نے کہا محال ہے, عملا محال ہے. میں اس اصطلاح میں کہوں کہ عملا کیا ہے؟ محال ہے. ہر شخص کو اس کے مذہب کی آزادی دینا, اور وہ آزادی اظہار رائے بھی کر سکے اور عمل بھی کر سکے, ہم نے کہا یہ نہیں ہو سکتا. اب اگر یہ نہیں ہو سکتا تو اور بھی بہت سے نظریہ آئے سیاست ہے کہ کون سا ہوگا. ابھی ہمیں اس سے گفتگو نہیں کرنی, وقت قلت کی وجہ سے بھی, اور دو دن ہم چاہ رہے ہیں کہ خود اصل موضوع پر گفتگو کی جائے. ہم سے یہ کہنا چاہیں گے کہ بالآخر کچھ نہ کچھ اقدار کو ماننا پڑے گا, لادینی حکومت کو بھی کچھ نہ کچھ انسانی اقدار کو تسلیم کرنا ہوگا. اب اگر وہ اقدار کو تسلیم کرتی ہے, ذرا اس بات کو توجہ کیجیے گا, یہ ذرا تھوڑی سی لطیف بات ہے, اگر وہ اقدار کو تسلیم کر لیتی ہے تو اسے ہی نظریاتی حکومت کہیں گے. یہ نظریاتی حکومت, جب اقدار تسلیم ہو جاتی ہے, اگر خیر و شر کی وضاحت ہو جاتی ہے, دیکھیے پھر میں مثال سے تھوڑی سی مثال سے وضاحت کرتا ہوں. ایک مذہب کہتا ہے کہ گائے کو ذبح کرنا شر ہے, ایک مذہب کہتا ہے کہ گائے کو ذبح کرنا خیر ہے. اب ظاہر ہے اسے کوئی نہ کسی نہ کسی قدر کو ماننا ہو. جب ایک ملک میں, یہ تو میں دو کی مثال دے رہا ہوں, بعض وقت 10 آرا تک رہتی ہیں. ہندوستان میں تو کھیڑی پکی ہوئی ہے مذاہب کی, معلوم ہوگا آپ کو. اب یہ بتائیے کہ اگر اسٹیٹ کو پہلے سے کچھ اقدار وہ تسلیم نہیں کر لیتی اور نہیں مان لیتی, پھر وہی بات ہے کہ ان ٹائم نہیں ہوگا. اگر ان ٹائم کرنا ضروری ہے تو ابھی بغیر کی نہیں بات, ابھی اسے کچھ نہ کچھ اقدار کو ماننا پڑے کہ یہ اقدار ضروری ہے. انسانیت کا اس میں فلا ہے. آخر وہ جو لادینی حکومت ہے اس کا نعرہ کیا ہے؟ یہی تو نعرہ ہے کہ ہم امن قائم کریں گے. یہی تو نعرہ ہے کہ سب سے خوبصورت طرز حکومت یہی ہے, جس کا جو جی چاہے کرے, ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں. یہی تو اس کا نعرہ ہے. اب ذرا توجہ کیجیے گا, ہم نے کہا کہ جب اقدار کو مان لے گی اسے ایک جس سے ہم کہیں گے یہ نظریاتی لادینی نہیں رہی, سیکولر نہیں ہے. لادینی ذرا محدود مانا ہے اور سیکولر ذرا وسیع. سیکولر نہیں رہے گی. اب ہم یہاں تک پہنچے کہ اگر اقدار کو نہیں مانتی تو ام قائم نہیں ہوتا, اگر اقدار کو مانتی ہے تو خالص اپن سیکولر سٹیٹ نہ رہے. اب ہم آگے آتے ہیں. اب بات یہاں پر تمام ہوئی کہ اس کو نظریاتی حکومت جب تک نہیں ہوگی اس وقت تک ہم قائم نہیں ہو سکتے. کوئی بھی ہو, اشتراکی بھی ایک نظریہ, اشتراکی بھی ایک نظریہ, جمہوریت بھی نظریہ, اور اقدار کو تسلیم کر لینا یہ بھی ایک نظریہ. اب ہم کہیں گے کہ نظریہ کون سا ایسا ہو تو جو انسانی فطرت سے بھی یہ مانگ ہو اور انسانوں کے لیے سب سے زیادہ مفید ہو. ہم نے جو پہلے بات کی تھی اب ہم اس میں شامل کرتے ہیں. جو بھی انسان کوئی قانون بنائے گا, کسی خاص خطے میں بنائے گا, کسی خاص ماحول کا پروردہ ہوگا, تو اس کا قانون بھی اسی ماحول کے لیے زیادہ مناسب ہوگا. لیکن باقی ماحول, دنیا کے جو باقی ماحول ہے اس سے وہ مطابقت نہیں رکھے گا. اب یہ میں ایسی بات کر رہا ہوں کہ اس پر بہت سے سوالات اٹھیں گے اور ہم تیار ہیں اس کے جواب کے لیے. خود ہم نے بات کی ہے اسی لیے برادران پھر چھینیے, جو بھی قانون ہوگا انسان کا بنایا ہوگا. سیاسی قانون کی بات کر رہے ہیں ہم, ابھی اسٹیٹ کی قانون کی بات, حکومت کی قانون کی بات کر رہے ہیں. جو بھی ہوگا اس میں بیسو نکاس ہوں گے, جس میں سے دو نکات کی پرسن اور اگر یہ طے ہو جائے کہ خدا ہے کہ ہے, کہ اس نے انسانیت کے لیے عقل کے ساتھ ساتھ وحی سے رہنمائی بھی کی ہے اور وحی کی رہنمائی میں اس نے تصور حکومت بھی دیا ہے, اس نے اس کی جزیات بھی بتائی ہیں اور اس دنیا میں عملی بھی کر کے دکھایا ہے, تو پھر اس کے بعد اگر اس کے علاوہ کوئی قانون بنایا جائے گا تو اس میں فساد زیادہ ہے اور اس میں خطرات زیادہ ہیں. جو میں زیادہ کہہ رہا ہوں اس اعتبار سے کہہ رہا ہوں کہ بعض اوقات نام کی اسلامی حکومتیں ہوتی ہیں کہ جن کو لوگ اسلامی حکومت کہتے ہیں حالانکہ وہ نہیں ہوتی, اس کیونکہ اس میں نقصانات ہوتے ہیں اس میں نسبتاً زیادہ ہوتے ہیں. بہت سے سوالات ہیں, انشاءاللہ میں خود بھی اٹھاؤں گا اور آپ لوگ بھی کریں گے, لیکن ایک بات سن لیجیے, اس کے لیے ہم وقت آپ کو نسبتاً زیادہ دینا چاہ رہے تھے. 55 منٹ پہ ختم ہوتا ہے, ٹائم ویسے بھی تمام ہو رہا ہے. اب ہم اگر وہ بات کرتے ہیں تو سوال کے لیے جو ہم کچھ ٹائم پہلے دینا چاہ رہے تھے نہیں بچتا, اور اگر ہم ٹائم دیتے ہیں تو وہ بات نہیں ہوتی. انشاءاللہ بات کے لیے ہم کل وقت نکالیں گے. اگر آپ لوگ تیار ہیں تو میں ایک آدھ منٹ میں بات کر لوں. بات لاز میں کرنے لگا ہوں یہ اس لیے کہ یہ بات آج تمام ہو گیا, کل سے نئی جی سے گزری. یہ بھی بڑی, یہ جو بات میں کر رہا ہوں بڑی سخت اور سنگین ہے, خاص کر متدین حضرات کے لیے ذرا زیادہ سخت. مطلب مجھے ابھی یہی سمجھ آئی ہے تو میں یہی کہوں گا, تو جب اس کے علاوہ کو بات سمجھ آ گئی تو ہم کریں گے. وہ کیا بات ہے جو جملوں میں ہم یوں کہیں گے کہ اسلام نے جو بھی طریقہ بتایا ہے حکومت کا, رہبریت کا, اس کا بنیادی مقصد بتایا ہے. اسلام کلی قواعد بتاتا ہے اور اس کلی قواعد کے تحت جو بات آئے جو اس سے نہ ٹکراتی ہو جسی بھی ویسی بھی. کلی بات کیا ہے؟ کلی یہ ہے کہ وہ اس معاشرے میں عدل قائم کرنا ہے. قرآن کی بہت سی آیات اس معاشرے میں وہ عدل قائم کرنا چاہتا ہے. عدل کا کون سا مفہوم؟ نسبی مفہوم نہیں کہ جرمنی والے کہیں یہ عدل ہے, فلاں والے کہیں یہ عدل ہے, بلکہ عدل کا وہ مفہوم جو خالق کی نظر میں عدل ہے, جو انسان کی فطرت کے اہم مطابق وہ عدل قائم کرنا چاہتا ہے اس حکومت اور اس رہبریت کے سائے میں. طریقہ کون سا جو میں کہہ رہا تھا ذرا سخت بات ہوگی, طریقہ کون سا ہو اب ہم اور ذرا اس سختی کو ذرا نرم کرتے ہیں بات کرنے میں. طریقہ بادشاہ تو تب بھی ہو سکتا ہے, سلیمان بادشاہ ہو, داؤد پیغمبر بادشاہ ہوں, طالوت بادشاہ ہوں, یوسف بادشاہ ہوں, تب بھی عادل قائم ہو سکتا ہے, لیکن بادشاہ ان جیسا ہو تب بھی عادل قائم ہو سکتا ہے. یا ایسا نہیں ہے, وہ حکومت کیسی ہے؟ وہ حکومت جناب امیر کی حکومت سے ہم کیا کہیں گے؟ اسے کہیں گے کہ اہل حل و عقد کی اکثریت نے ان کو بنا دیا, چوتھے مقام پر جو حکومت ظاہری کی بات ہم کر, اسے بھی ہم کیا کہیں گے؟ اسے بھی ہم کہیں گے یہ بھی اسلامی, جیسے اسے کہا تھا وہ بھی اسلامی حکومت, اور اسے بھی کیا کہیں گے ہم؟ اسلامی حکومت. اس کے رہبر کو بھی کیا کہیں گے؟ رہبر حق. اس رہبر کو بھی کیا کہیں گے؟ رہبر حق. اب آ جائیے جمہوری اسلامی, اس پہ ہم آج بات نہیں کر سکے جمہوریت پہ, جمہوری اسلامی ہو کہ جہاں پہ مقصد عدل ہو, عدل کا قائم کرنا ہو, تب بھی وہ اسلامی حکومت اور اس کے رہبر کو کہیں گے رہبر حق. فرض کیجئے یہ ان تینوں, یہ جو تینوں طرز حکومت ہے ان میں سے کوئی نہ ہو, آنے والے وقتوں میں کوئی اور طرز حکومت ہو، لیکن وہ کلی جو اصول کے عدل کے جو اصول ہیں ان سے نہ ٹکراتی ہو، ہم کہیں گے وہ بھی اسلامی حکومت اور اس کا رہبر بھی رہبر حق. آج کی ہماری بات تمام ہوئی، اب جو سوالات آپ کے ذہن میں ابھرے ہیں اور اس محدود سے وقت میں جو ہم جواب دے پائیں انشاءاللہ وہ ضرور دیں گے. اور آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ضرور سوال کیجیے، کراس کوسچن کیجیے، پھر اس سے کراس کیجیے، جب تک اطمینان نہ ہو آپ سوالات کا سلسلہ جاری رکھیں. جہاں اطمینان نہیں ہوتا ضروری نہیں ہے کہ آپ کو جہاں اطمینان ہو جائے اور یہ بھی ہو سکتا ہے مطمئن ہو جائے، یہ بھی ضروری نہیں کہ آخر کار مطمئن ہو جائے، ہو سکتا ہے پھر بھی مطمئن نہ ہو، لیکن جہاں تک ہم آپ کو اپنی بات سمجھا سکیں انشاءاللہ اچھے انداز سے سمجھانے کی کوشش کریں.
اور سر جس طرح آپ نے فرمایا کہ انسان کا بنایا ہوا قانون کسی خاص خطے سے ہی تعلق رکھتا ہے، اسی لیے وہ پوری دنیا پہ لاگو نہیں ہو سکتا، کچھ اس طرح کا اشارہ کیا، اس کا مطلب کہ خدائی قانون ہی ہوتا ہے جو پوری دنیا پہ لاگو کیا جا سکے. تو خدا تعالیٰ نے جو اپنے نمائندہ جو بھیجا انہوں نے نماز اور روزے کے جو احکام جاری کیے، تو وہ لائے کہ جہاں پہ مطلب نہ دن ہوتا ہے نہ سورج ابھرتا ہے، کچھ ایک آدھ تو ایسے علاقے ہیں جہاں 6-6 مہینے تک درخت کا دن کا تصور نہیں ہوتا، تو وہ کیا اپنے لیے وہ ان پہ نماز اور روزے کا کس طرح اطلاق ہوتا ہے؟ کیا وہ اپنے لیے علیحدہ سسٹم یا علیحدہ مذہب علیحدہ قانون بنانے کا حق رکھتے ہیں؟
برادران آپ نے سوال سب نے سن لیا، سمجھ لیا کہ تکرار کروں دوہرا دیں، اگر سب نے سمجھ لیا تو تکرار کی ضرورت نہیں ہے. ہم نے ایک دفعہ پہلے کہا تھا کہ میں نے اپنے ابھی کے مطالعہ میں جو موجودہ مطالعات ہیں اور خاص کر سوالات ہیں، ایسا کوئی سوال نہیں دیکھا جو پہلے نہ ہو چکا ہو. یہ صرف برادر کو متوجہ کرنے کے لیے کہ یہ سوال بہت پرانا ہے اور اس کا جواب بہت سے لوگوں نے دیا ہے اور دیا جا چکا ہے، ایسا نہیں ہے کہ یہ نیا سوال ہو یا اس کا جواب نہ دیا گیا ہو. اسلام کے کلی اصولوں میں اس کا جواب نہ ہو. اب جو جوابات یہ گئے ہم نے سنے آپ کو ایک آپ بتا دیتا ہوں، جس سے پریشانی جو ہے ختم ہو جائے گی. سوال جو کیا اس کو ذرا ذہن میں رکھیے گا کہ بعض ایسی جگہ ہیں کہ جہاں سے کہ 24 گھنٹے والا یہ جو طریقہ کار ہے ایسا نہیں ہے، تھوڑی سی میں اور بھی وضاحت کروں. بعض جگہ ایسی بھی ہیں کہ جہاں رات بہت کم ہے، 6 گھنٹے کی رات، 18 گھنٹے کا دن، یہ تو اس قرآن سے مربوط باتیں، اسی قرآن میں ایسے مقامات. بعض کی طرف انہوں نے اشارہ کیا کہ 6 مہینے تک تاریکی رہتی ہے اور 6 مہینے وہاں پہ دن رہتا ہے، جس کو کہا گیا کہ رات ہے اور دن. اس سے بڑھ کر ہم ایک بات کرنا چاہیں گے اور پھر جواب کی طرف اشارہ کریں گے. فرض کیجیے کہ یہ قرآن ہی نہیں ہے، کسی اور قرے میں جا انسان بستا ہے جہاں پہ یہ اس دن رات کا بھی تصور نہیں ہے، جی جہاں تصور ہے دن کا اور رات کا یہ تصور نہیں ہے، تو کیا اس وقت ان کے لیے کوئی نیا قانون آئے گا جیسے کہ برادر نے لکھا، یا اسی قانون کے تحت انہیں زندگی گزاری؟ یہ نماز کا بھی مسئلہ ہے، روزے کا بھی مسئلہ ہے اور باقی مسائل بھی ہیں. البتہ یہ توجہ رکھیے گا کہ
یہ ہمارے موضوع سے ڈائریکٹ مربوط نہیں ہے سوال، سمجھ رہے ہیں نا میری بات؟ ہم نے قانون، ابھی جو بات قانون کی تھی وہ اسلام کے نظریہ حکومت کی بات کی، اور یہ جو سوال برادر نے کیا ہے یہ اس نظریہ حکومت سے متعلق نہیں کیا، لیکن ہم پھر بھی کیونکہ سوال کیا گیا جواب اس کا دیں گے، البتہ ہمارا وقت اس پہ زیادہ لگ گیا اور جو اصلی موضوع سے مربوط ہے وہ سوال نہیں ہو پائے. برادر اس کا جو جواب دیا گیا وہ یہ ہے کہ انسان انہی اوقات کو کہ جو یہاں تقسیم ہے، اس قرے میں جو تقسیم ہے وہی تقسیم اس کی وہاں بھی ہوگی، اگر اس اسی قرے کے مطابق اس کی زندگی ہے. ذرا توجہ کیجیے گا کہ اگر بھوک کا معیار یہی ہے جو یہاں ہے، یہاں کیا کہ 12-14 گھنٹے میں اس سے خاصی بھوک لگ جاتی ہے، خاصی پیاس لگ جاتی ہے، اگر کسی اور قرے میں دیا تھا بھوک کا معیار یہی رہتا تو پھر اسے ایسے کرے. تو گویا کہ معیار جو ہے یہ آسمانی قانون ہے. کیا کہ اس نے اپنی خواہشات پر کنٹرول کرنا ہے، نہ کھا کے نہ پی کے، غیر محرم کی طرف نہ دیکھ کے، شہوت والی جو کیفیت ہے وہ اپنے آپ پر لاگو نہ کر کے ان خواہشات پر کنٹرول کرنا ہے. تو وہ اسے اس قرے میں بھی اور زمین کے ان حصوں میں بھی کرنا ہوگا کہ جن حصوں میں وہ زندگی گزار رہا ہے، اور اسی انداز سے انہیں کرنا ہوگا.
پولیس جو ہے وہ امن قائم نہیں کرتے، اور آپ نے بڑی اچھی مثال دی کہ اگر ایک جگہ مطلب مرے اظہار رائے ہوگا دونوں طرف سے کھل کے تو مطلب امن قائم نہیں ہوگا. تو کیا اسلامی نظام جو ہے کیا ایسا مطلب نظام دیتا ہے کہ امن قائم ہو جائے گا؟ کیا امیر کی حکومت میں، علیہ السلام کی حکومت میں امن قائم ہو گیا تھا؟ کیا حضور اسلام کی حکومت میں امن قائم ہو گیا تھا؟
پرانیان جہاں پہلے امن کا مفہوم سمجھ لیجیے اور پھر انشاءاللہ حسن بات کی طرف آ جائیں گے. دیکھیے ہم نے عرض کیا تھا کہ انسان کو اپنی جان پر بھی تسلط نہیں ہے. وکلاء نے بھی کہا ہے کہ یہ جرم ہے. اگر تو اپنا ہاتھ کاٹ کے پھینک دیتا میرا اپنا ہاتھ ہے جو مرضی کروں تو نہیں کر سکتا. اسلامی نظریہ حیات جو ہے، خاص کر اب سیاسی پہلو سے ہم بات سیاسی پہلو سے ہو رہی ہے، ہم اس کی بات اس انداز سے کریں گے کہ اگرچہ انسان کو یہ حق حاصل نہیں ہے، عام قانون میں بھی وہ اپنی جان کو ختم کر دے، اور اسلام میں بھی یہی ہے کہ اس کو حق حاصل نہیں ہے اپنی جان کو ضائع کر دے، اپنے آپ کو مار ڈالے، لیکن اگر اللہ کا حکم ہو کہ اس جان کو اب خطرے میں ڈالنا ہے تو پھر اس پر اطاعت واجب ہے. اسی جان کو جو پہلے کہہ رہے تھے کہ یہ اس طرح سے جان کو گنوانا خودکشی ہے، یہی وکلاء اسلام بھی اور وکلاء بھی وطن کے دفاع میں، نظریے کے دفاع میں جو جان چلی جائے اس کو خودکشی نہیں، اس کو شہادت کہتے ہیں. اور آپ تعجب کریں گے کہ ہم نے ایران میں ایک بہت بڑے مفکر اور فلسفی سے یہ الفاظ سنے، جمعے کے خطبے میں ہمیں اچھی طرح یاد ہے. انہوں نے کہا کہ اگرچہ عیسائی ہو، اگرچہ زرتشتی ہو، اگر وطن کے دفاع میں لڑتا ہوا مارا جاتا ہے تو شہید کے درجے پر کھائے. تو برادران بعض اوقات ایسا لگتا ہے، ظاہر میں لگتا ہے کہ یہ ان نہیں ہے، ان سے مراد کیا؟ ان سے یہ مراد نہیں ہے کہ سارے کے سارے گاڑیوں میں خیر کریں اور پارکوں میں جائیں اور کوئی جھگڑا جو ہے اس کا بھی انسانی سے ختم ہو جائے، غصہ جو ہے یہ انسان سے سلب ہو جائے، اپنا دفاع کرنے کی صلاحیت نہ رکھتا ہو، یہ ایک عام سے جمراج ہے۔ دیکھیے جب تک انسان میں یہ قوتیں ہیں ان کا اظہار ہے، اگر کسی نے اس انسانی قوتوں میں آ کر کسی کی ناموس پر اگر ہاتھ ڈالنا ہے تو جواب میں بھی اس کو تیار رہنا چاہیے جوابی حملے کے لیے، اور یہ ہوگا بھی۔ ان سے جو ہماری مراد ہے وہ کیا مراد ہے؟ ان سے ہماری یہ مراد ہے جو اللہ کا بتایا ہوا قانون ہے، جتنا حسن اس میں ہے اور اس کے نظام کے لاگو کرنے میں اتنا حسن کہیں نہیں، اور جو مفہوم امن کا خداوند عالم نے معین کیا ہے کہ انسانی زندگی اپنے ارتقاء کی طرف بڑھتے ہوئے، کیا ظاہری طور پہ جنگ کا زمانہ کیوں نہ ہو، اس کو بھی ہم امن غیر امن کا زمانہ نہیں کہیں۔ اس مفہوم میں نے بات کیا، یہ امن سے مراد نہیں ہے۔ اور یہ یاد رکھیے گا کبھی انسان کے اندر اگر امن سے یہ مراد ہو کہ ٹھہراؤ، کچھ سمجھتے ہیں کہ امن سے مراد ہے ٹھہراؤ سکون، تو یہ تو انسان اپنی طبیعت میں پیدا نہیں کر سکتا ٹھہراؤ اور سکون۔ آیا انسان قادر ہے اس بات سے کہ جو صبح سوچا ہے شام کو بھی وہی سوچ رہا ہو؟ ہو سکتا ہے اس کے مطالعات میں اس کے مشاہدات میں صبح کی تکذیب کر دی، جو صبح آپ نے سنا تو وہ ٹھیک نہیں ہے، ہے نا ممکن ہوتا ہے، انسانی ارتقاء سے کہتے ہیں۔ تو ہماری امن سے مراد وہ امن نہیں ہے کہ جس میں ٹھہراؤ کا مفہوم، مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے ٹھہراؤ کا مفہوم آپ کہہ رہے ہیں۔ ہاں البتہ اگر آپ سرور کائنات کی بات کریں گے، جناب امیر کی بات کریں گے، تو کیا اس کے علاوہ باقی حکومتوں کے کسی حد تک حوالے دیے جا سکتے ہیں؟ تو ہم کہیں گے کہ وہ زمانہ امن ہے، اس میں کوئی شک شبہ نہیں ہے اس مفہوم کے پاس۔
اب آپ سے سوال یہ ہے کہ جیسے آپ نے اپنی گفتگو فرمائے کہ جو اسلام کا جو نقطہ نظر ہے کہ حکومت کے جو قیام ہو وہ اس کا جو مقصد یہ ہے کہ عدالت برپا ہو، اچھا اب سوال یہ ہے کہ جتنے انبیاء آئے اور آئمہ آئے سب کا مقصد یہی لگا عدالت برپا ہو معاشرہ انسانی میں، اچھا اب تک صورتحال یہ ہے کہ میرا سوال یعنی یہ کہ کیا ماڈل کے طور پہ آپ جب کہ ہم حکومت سے اسلامی کی بات کر رہے ہیں، نقطۂ نظر کی بات یہ کر رہے ہیں کہ ہم عدالت کا قیام چاہتے ہیں، سیکولرزم سے لازمی حکومت سے اس کا موازنہ کر رہے ہیں کہ یہ بہتر نظام ہے، اب سوال یہ کہ ماڈل کے طور پہ ہم کسی دور میں ہم پیش کر سکتے ہیں، ملتا جلتا میرا ان سے سوال ہے جو پچھلا سوال ہے، ماڈل کے طور پہ ہم پیش کر سکتے ہیں کہ یہ کامیاب ہے اور یہ پریکٹیکل ایک مرتبہ نافذ ہوا تھا، ایسا کوئی ہم پیش کر سکتے ہیں؟
اس کے جواب کی دو جہتیں ہیں جن کی طرف ہم اشارہ کرنا چاہیں گے۔ خود ایک میں سوال بنا کے اس کا جواب دیتا ہوں ایک جہت سے، اور دوسری جہت سے ڈائریکٹ ان کا جواب دوں گا۔ ایک یہ ہے کہ سوال یہ ہے کہ جب یہ نظام سب سے اچھا ہے اور اس کا رہبر سب سے اچھا رہ گیا تو پھر کیا وجہ ہے کہ اس دنیا میں تاریخ انسانیت میں غیر الہی حکومتوں کو تو قبول کیا گیا اور الہی حکومت کو سمجھا سے قبول نہیں کیا گیا؟ ایک یہ بات ہے۔ اس کے لیے کیونکہ میرے خیال میں یہ اس کا حصہ بنتا تھا اس لیے میں نے یہ بات کیا، تکمیل ہو جائے گی دوسرے جواب سے۔ اس میں کوئی شک شبہ نہیں ہے کہ نظام الہی یہ بتاتا ہے، لیکن خدا بند عالم زبردستی کرنا چاہتا تو ہو سکتا تھا، جس کی کیا مجال ہے کہ خدائی احکامات کی نافرمانی کرے اگر وہ زبردستی کروانا چاہے، کہہ رہا کہ زبردستی والی بات نہیں ہے. جب زبردستی والی بات نے اختیار دیا, جب انسان کو اختیار دیا ہے, تو یہ جو خرابیاں ہیں اسے ہم ایک طرح سے کہہ سکتے ہیں اختیار دینے کی وجہ سے. اور یہ بھی ضروری ہے, انسان کا موقع ہی نہیں بنتا کہ جب اختیار نہ ہو. اب یہ مستقل موضوع ہے, اس سے بعد میں گفتگو. اب یہ جو آپ نے کہا ہے کہ آیا کوئی ایسا عملی نمونہ بھی ہے کہ ہم کہہ سکیں کہ اسلامی حکومت قائم ہوئی, تو یہ کہ ہم کہیں, ہم آپ کو مثالیں دے سکتے ہیں ایک بیسیوں افراد کی کہ جس میں غیروں نے بھی کہا اور ان حکومتوں کے بارے میں کہا کہ جن حکومتوں کو ہم 100% نہیں کہہ سکتے, 100% اسلامی حکومت نہیں کہہ سکتے, ان حکومتوں کے بارے میں بھی کہا اور جناب امیر کی حکومت کے بارے میں بھی کہا, خود رسول اللہ کی حکومت کے بارے میں بھی کہا, اور وہ حکومتیں جو جن کا میں نے پہلے اشارہ کیا, جو پرانی جو اشارے انبیاء کی حکومتیں ان کے بارے میں بھی نہیں. ان سب حکومتوں کو کہا جا سکتا ہے کہ یہ آئیڈیل حکومتیں تھیں اپنے اپنے وقت کے اعتبار سے, اور یہ قابل عمل ہیں. اس میں کوئی قابل عمل نہ ہو تو یہ اصلا وہ نظریہ وہ تھوڑی اصلا کسی کام کی نہیں ہے جو قابل عمل نہ ہو. یہ قابل عمل ہے اور ہم بہت سے جگہوں پر نشاندہی کر سکتے ہیں. صرف ہم نہیں بلکہ غیروں نے بھی, میں نے کہا کہ بہت سے افراد نے قائد کی.
اور اب وقت جو ہے وہ ہمیں بتا رہا ہے کہ اس پروگرام کو یہیں پہ روکا جائے. آپ حضرات کا میں بہت مشہور ہوں, آپ کے توسل سے میں آگے خاص کر مشہور ہوں.